سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ زیاد درود و سلام، پیج نمبر 4، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 11۔ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یا سیدی، آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل دیکھا جاتا ہے زیادہ تر پنجاب میں کہ جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو جس شعبے سے وہ انسان وابستہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب ہوتے ہی ایسے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی پولیس والا غلطی کرے گا، عوام دیکھ کر کہے گی کہ یہ سب ہی ایسے ہیں۔ جیسے کوئی داڑھی والا غلطی کرے گا، کوئی ایسا شریعت کے خلاف کام کرے گا تو دیکھنے والے یہی کہتے ہیں کہ یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی کیسے رہنمائی کی جائے، کیسے سمجھایا جائے؟
یہ خالی پنجاب میں نہیں کہتے، یہ ہمارے بھی کہتے ہیں۔ ایک طبقہ ہوتا ہے بس، یہ نادانی ہے، ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ ایک غلطی کرے تو سارے ہی متبن غلط، تو اب ایک داڑھی منڈا غلط کرے تو اپنے بولیں گے سارے داڑھی منڈے ایسے ہیں، یہ لڑائی کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ نہ سارے داڑھی منڈوں کو ایسا بول سکتے ہیں، نہ داڑھی والوں کو بول سکتے ہیں۔ جس نے قصور کیا وہی قصوروار ہے۔
یا سیدی، آپ کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات مدنی ماحول میں جب اسلامی بھائی نئے نئے آتے ہیں تو کافی ذہن بنا ہوتا ہے نیکیوں کا اور نیکی کی دعوت کے حوالے سے، دینی کاموں کے حوالے سے، لیکن جو جو وقت گزرتا جاتا ہے تو اسلامی بھائیوں کا اس کے حوالے سے جذبہ کم ہوتا جاتا ہے۔ یا سیدی، کیسے یہ جذبہ بھی سلامت رہے اور بڑھتا رہے، دینی کام کرتے رہے؟ یا سیدی،
یہ جس سے ماحول میں آتے ہیں اس وقت تھوڑا جوش زیادہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کمی آتی ہے۔ ایک باتوں کو کمی آتی ہے، باتوں کو بڑھوتری بھی ہوتی ہوگی، جذبہ بڑھتا بھی ہوگا، لیکن زیادہ تر یہ کہ کمی ہی دیکھی جاتی ہے۔ تو یہ کہ ہر وقت ایک جیسا جذبہ رہتا نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک اس طرح کا واقعہ ہے کہ آپ نے مطلب کسی کو قرآن کریم کی تلاوت میں روتے دیکھ کر ارشاد فرمایا تھا کہ جب ہم بھی شروع میں آئے تھے تو اسی طرح روتے تھے، پھر آہستہ آہستہ، پھر انہوں نے تو عاجزی فرمائی کہ آہستہ آہستہ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ معاذ اللہ، یہ انہوں نے یہ فرمایا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ کہ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے کسی کو کہ پہلے جذبہ تھا اب کم ہو گیا، تو اس کو پھر بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور یہ اپنا جو ہے نا کوشش جاری رکھنی چاہیے، کام کرتے رہنا چاہیے۔ بعض ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ شروع میں نئی ترکیب ہوتی ہے، بعض اوقات کئی سال تک آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں، پھر جھٹکا کھا جاتے ہیں، پھر کام شروع کر دیتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں کچھ بھی نہیں کرتے، باہر ملکوں میں جا کر بہت کچھ سنبھال لیتے ہیں کام دعوت اسلامی کا۔ بعضوں کو یہاں دیکھتے ہیں پھر بھی وہ قریب نہیں آتے، باہر ملک میں کوئی ایسا مل جاتا ہے ایسا ہے جن پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے محبت کا، تو وہاں کام کر کے دکھاتے ہیں، وہاں ماحول میں آتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اپنے اپنے، بس وہ نصیب کی بات ہے۔ تو کام سب کو کرنا چاہیے، دل لگا کر کرنا چاہیے، دل نہ لگے تب بھی کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ دل لگ جائے گا انشاءاللہ۔
حسیب کے ساتھ عبد لگانا کیا ضروری ہے یا نہیں؟
عبد ضروری نہیں ہوگا۔
امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو عورت عدت نہ کرے تو کیا وہ گناہگار ہوگی، اور وہ اگر آگے نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدت نہ گزارنے کی وجہ سے نکاح پر کوئی اثر تو نہیں ہوگا؟
عدت اگر نہیں کرتی تو گناہگار ہے، واجب کا اس نے ترک کیا۔ اگر عدت کا وقت گزر جائے گا تو اب ہے تو گناہ گار، اب یہ تو ہے نہیں کہ زندگی بھر وہ نکاح ہی نہیں کر سکتی، عدت کا وقت پورا ہو گیا تو اب وہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی، عدت کے دوران نہیں کر سکتی، بلکہ نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے عدت کے دوران۔
کہ جس طرح ابھی امت محمدیہ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور میں جب مسلمان فوت ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ بابا، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کیا جو ان کی امت تھی کیا ان کی قبور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ ان کے جو نبی تھے ان کا چہرہ دکھایا جاتا تھا ان کو؟
مرآت المناجی جلد اول۔ حساب قبر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا، پچھلی امتوں میں نہ تھا، نہ ان سے اپنے نبی کی پہچان کرائی جاتی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
جو بھی شاپ ہوتی ہیں ان کی زکوٰۃ کا کیا سسٹم ہوگا؟ مطلب اس میں تو سامان آتا جاتا رہتا ہے، تو کیا اس کا لکھت پڑھت کرنا پڑے گی؟ اور اس میں کیا حولان حول یعنی کہ سال گزرنا شرط ہوگی؟ تو اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔
زکوٰۃ کے احکام کا فتویٰ نمبر 210 پیج نمبر 335 کیا فرماتے ہیں علماء دین افتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ہمارا سونے کا کاروبار ہے، اس میں سے کچھ مال تو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، وہ کچھ گردش میں رہتا ہے، یعنی آج خرید لیا کل بیچ دیا۔ پوچھنا یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف رکھے ہوئے مال پر ہوگی یا سال میں جتنا لیا دیا سب پر ہوگی؟ جواب، آپ کے مال پر جس دن نصاب کا سال مکمل ہوگا اس دن آپ کی ملکیت میں جس قدر قابل زکوٰۃ اموال، مثلا سونا چاندی، مال تجارت، کیش وغیرہ ہوگا، تمام پر اس دن کی مالیت کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوگی، اور حاجت اصلیہ اور قرض کو نکال کر بقیہ اموال یعنی باقی مال پر زکوٰۃ دی جائے گی جبکہ وہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ ہاں البتہ وہ سونا، وہ گولڈ جو درمیان سال میں خرید کر بیچ دیا اور اس کی رقم بھی خرچ ہو گئی تو اس سونے پر زکوٰۃ نہیں، اور جو رقم بچی ہو اس پر ضرور زکوٰۃ فرض ہوگی۔
اگر کوئی مرید اپنے پیر کے حوالے سے بدگمانی یا بدقیدگی کرتا ہے تو اس کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے؟
اگر اس کی عقیدت فسخ ہو گئی، ختم ہو گئی عقیدت تو پھر بیعت خود بخود ٹوٹ جائے گی۔
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اراکین شورا کے متعلق اگر کوئی بدگمانی کرے تو اسے کس طرح سمجھائیں؟
یہ ذہن بنا دے کہ پیر نے اگر اراکین شورا بنا تو پوری دنیا کو دعوت اسلامی سنبھالا بھی انہی لوگوں نے، اور یہ نبی تو ہیں نہیں جو معصوم ہوں، غلطیاں تو ہوتی ہیں، کس سے نہیں ہوتی، تو اگر کوئی ان سے غلطی ہے تو ان کو ڈائریکٹ کسی طرح بھی رابطہ کر کے ان کی اصلاح کی جائے، اگر واقعی غلطی ہے، یا ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہ جو کیا وہ اس میں کیا حکمت ہے، تو اس طرح مل جل کر ایک دین کا کام ہو رہا ہے، تو اس میں اگر چاہے مرید ہو یا نہ ہو، کوئی بھی اگر مخالفت کرے گا مرکزی مجلس شورا کی، تو یہ بتائیے کہ دین کا کام بڑھے گا یا گھٹے گا؟ انڈر شوٹ گھٹے گا نا، ان کا اعتماد لوگوں میں خراب ہوگا مرکزی مجلس شورا کا، تو پھر دعوت اسلامی کو نقصان ہوگا، اور اس وقت ایک ہی تو سب سے فعال تنظیم ہے، ہزار سب سے فعال تنظیم یہ دعوت اسلامی ہے نا، یہ دنیا میں کتنے ممالک میں یہ کام کر رہی ہے اور کیا کیا کر رہی ہے اس کی تو بہت ڈیٹیل ہے، تو اس لیے مطلب عافیت اسی میں کہ ایسے جو پیر کے معاملات ہیں کہ جس نے پیر نے یہ بنایا ان کو، اس پر بندہ آنکھیں بند رکھے، اس میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ اگر شریعت کے خلاف یہ کرتے ہیں مرکزی مجلس شورا کا کوئی بھی رکن تو بالکل اس کی بات ہرگز نہیں ماننی، یہ تو موجود ہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، بس وہ بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں کر دیا، یہ فیصلہ کیوں کیا، تو وہ دور رہ کر آدمی کو یوں ہوتا ہے یار یہ فیصلہ کیوں کر دیا، جب بالکل اندر ہوگا اس کی سمجھ میں آ جائے گا، مصلحتیں حکمتیں ہوتی ہیں۔ جیسے میری تو یہی درخواست ہے کہ مرکزی مجلس شورا سے بالکل بھی مطلب یعنی کہ آپ لوگ بدگمان نہ ہوں، میرے بعد اب موت تو سب کو آنی ہے، لیکن اب میں تو بوڑھا ہو گیا، اس کے بعد کوئی آپشن تو ہے نہیں کہ بھائی دوبارہ جوانی آئے گی، میرے بعد تو یہی لوگ ہیں نا، اب بھی یہی لوگ کام کر رہے ہیں، میں تو اب گھر میں پڑا رہتا ہوں تو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اب ان کی اگر ہم حوصلہ شکنی کریں گے تو یار یہ کام ہی کو دین کے کام کو نقصان ہوگا، ان کو بیچاروں ان کا کیا نقصان ہوگا، ذاتی طور پر تو، لیکن سنیت کو نقصان ہوگا، اس لیے بھی یعنی کہ ان کے ہاتھ مضبوط کرنے میں ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی.
آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم تاجروں کے اندر، ہم جب تاجروں کا اجتماع کرتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ، تو ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ اجتماع رکھنے کے بعد ہم جب دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو اسلامی بھائی یا جو دیگر دکانداران ہوتے ہیں وہ تشریف نہیں لاتے، بعد میں عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رش بہت زیادہ تھا، لڑکے آج کم تھے تو، یا مجھے یاد نہیں رہا، تو اس کے بارے میں کیا ہمیں ترکیب کرنی چاہیے؟
تو یہ تو تاجر بھی اس طرح کرتے ہیں، ملازم بھی اس طرح کرتے ہیں، یہ سب اس طرح کرتے ہوتے ہیں، دل برداشتہ نہیں ہونا. میں نے تو ایسے ایسے حالات دیکھے جب ہم شروع میں، جیسے ایک مسجد میں بیان کے لیے میں گیا، شروع کی بات کر رہا ہوں، امام صاحب جو تھے السلام علیکم، منہ ہی پھیر لیا، صحیح بولتا ہوں، اب جا رہا اس میں تو بیان کرنے والے کے پاؤں تلے زمین نکل جائے، لیکن میں ہمت نہیں آ رہی، کھڑا ہو گیا، میں نے اپنا جو بھی سنتیں بیان کرنے کی، تو پھر جب میں بیان کر چکا تو امام نے مجھے پکڑا، اپنے اجرے میں لے گیا، مجھے چائے پلائی. یہ بھی ماضی کی ایک یاد ہے، یہ اپنے ملیر کی طرف کا واقعہ ہے، بہت پرانا. تو یہ کہ اپنے ہمت نہیں ہارنی، کام اپنا کیا جانا. کہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا، میں بیان کا اعلان، میں نے اعلان کیا ایک جگہ کہ میں آپ کو رکیے، میں وضو کا طریقہ بتاؤں گا، تو ایک بوڑھے صاحب تھے، وہ تم وضو سکھاؤ گے ہم کو؟ ہمارے امام صاحب سکھاتے ہیں، چلو. نہیں کر رہے دیا مجھے بیان، میرے پاس ٹفن باکس تھا اپنا کھانے کا، اب اپنے منہ پوچھ پوچھ کے ہم چلے گئے، اور وہ کہیں بیٹھ کے کھا لیا، بس میں بیٹھے اور پوچھ پوچھ کے اسٹاپ نکل گئے، پھر بھی ہمت نہیں آ رہی ہے. الحمد للہ کرتے رہے کرتے، آج ماشاء اللہ لوگ آنکھوں پہ بٹھا رہے ہیں. تو ابھی سے ہی سارے تاجر آپ کے پیچھے گھومنا شروع کر دیں، یہ مشکل ہے، یہ آہستہ آہستہ آئیں گے آپ کے پاس. اب تو آپ کے پاس تو پکا پکایا ہے یار، جس نے پکایا وہ اس نے کس طرح پکایا ہوگا؟
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ یہ جو ترتیب ہے، یعنی آپ سے بھی یہی سنا ہے اور شروع سے علماء اہل سنت سے بھی اسی طرح سنتے آ رہے ہیں کہ صحابہ و اہل بیت، تو کیا یہ ترتیب باپا شروع سے ہی کتابوں میں درج ہے کہ اسی طرح پکارا جاتا ہے کہ صحابہ و اہل بیت؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں.
وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ ترتیب پاتے ہیں، تو اس لیے وہ اب یہ جملے بولے جا رہے ہیں صحابہ و اہل بیت، تو یہ شریعت سے ٹکرا تو ہی رہے، اچھے ہیں، محبت بڑھتی ہے اس سے صحابہ و اہل بیت کہنے سے، اور مولا علی، امام حسین، امام حسن، سیدہ فاطمہ زہرا، یہ اہل بیت تو ہیں، یہ صحابہ بھی تو ہیں نا، یہ صحابہ و اہل بیت، اس میں کوئی شرحن کوئی قباحت نہیں ہے، اگر بعد کی اگر یہ ترکیب ہے تو، ورنہ اہل بیت اور صحابہ کے فضائل تو پہلے حدیثیں وہ تو چلی آ رہی ہیں.
والدین سے بڑھ کر اساتذہ کرام ہوتے ہیں. والدہ کے بارے میں آیا کہ جب نفل نماز پڑھ رہے ہوں تو والدہ کو معلوم نہ ہو وہ آواز دیں تو نماز توڑ دینی چاہیے، تو کیا اساتذہ کے لیے بھی ایسے ہے کہ وہ آواز دیں تو نماز توڑ دیں؟
ہر صورت میں نماز توڑنے کا نہیں ہوتا، لیکن پتہ نہیں ہے ان کو، اب یہ کہ ذرا ذرا سی بات پہ بار بار بلاتے رہتے ہیں تب نہیں توڑیں گے، اور اگر کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہیں کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے تو پھر تو نماز توڑیں گے، تو موقع موقع کی بات ہے، پتہ نہیں اور ماں بلا رہی ہے اور نفل پڑھ رہا ہے، اب توڑ کر ماں کو جواب دے، جزیہ ہے اس کا، باہر شریعت میں ہی ہے، اساتذہ کرام کے لیے لکھا نہیں ہے، پیر صاحب کے لیے میں نہیں لکھا.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بالوں کے لیے اپنی کنگھی استعمال کرنی چاہیے، کسی دوسرے کی کنگھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس سے گھر کے اندر لڑائی اور فسادات جو ہے وہ برپا ہوتے ہیں. سوال یہ تھا کہ یہ بات کس حد تک درست ہے؟
استعمال شدہ کنگھی دوسرے کی استعمال کرنے سے، تنگ دستی کے اسباب میں تو لکھا ہے، تنگ دستی غربت آتی ہے، گناہ نہیں ہے. آپ نے اگر کبھی استعمال کی ہو تو کیا لڑائی کسی نے نوٹ کیا کہ لڑا لڑی مارا ماری ہو گئی ہو؟
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں عورت کی قبر پر سلیٹ نام کی نہیں لگوانی چاہیے جس سے یہ نہ پتہ چلے کہ یہ عورت کی قبر ہے یا مرد کی، تو ایسا کرنا کیسا؟
جو کہتے ہیں وہ بس غلط فہمی ہوگی، حرج نہیں ہے، کتبہ بولتے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ ہم پنجاب والے عموماً ریل گاڑی میں سفر کرتے ہیں، تو ہوتا یوں ہے کہ کسی اسٹیشن پر اگر ہم نے وضو کر لیا ہے تو ٹائم نہیں ملا کیوں گاڑی چل پڑی ہے، تو اگلے اسٹیشن تک پہنچنے تک ہماری نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، تو اندر بھی جگہ اس قسم کی نہیں ہوتی کہ اس پر ہمیں کوئی چیز بچھا کر نماز پڑھیں، کیونکہ عموماً اس میں لوگ کیا بھی کرتے ہیں اور وہ جگہ صاف نہیں ہوتی، تو کیا ہم بیٹھ کر فرض نماز کرسی پر پڑھ سکتے ہیں؟
وہ صبح سے کوئی جگہ ناپاک نہیں ہوتی کہ لوگ یہاں چل رہے پھر رہے اس لیے ناپاک ہو گئی، ایسا نہیں، نظر نہیں آتی نجاست، کوئی معلومات بھی نہیں ہے کہ یہ نجس ہے، اب یہ پاک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایک مرید کو کتنی دیر کے بعد اپنے مرشد کی زیارت کے لیے آنا چاہیے؟
وہ تو اب اس کا جواب میں کیا دوں، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، بعضوں کو ایک لمحے کے لیے بھی قرار نہیں ہوتا، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت پڑے رہیں، بعض ہوتے ہیں برسوں تک ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، اس کی کوئی ٹائم پیریڈ تو ہے نہیں اس کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یا مرشدی، آپ سے سوال یہ تھا کہ کچھ طلبہ جو جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں اور مدنی کام بھی کرتے ہیں، وہ بدا اوقات مدنی کام سے تھوڑا پیچھے آ جاتے، تو وہ دوبارہ مدنی کام میں کس طرح آئیں، اور نگرانوں کو ان کو کس طرح دوبارہ مدنی کاموں میں لانا چاہیے، اور دوسرا سوال یہ عرض تھی کہ گناہوں سے کس طرح بچا جائے؟
جو دینی کام نہیں کرتے یا کرتے تھے اب نہیں کرتے، تو ان کو انفرادی کوشش کریں، ان پر سمجھائیں، ان کو محبت بڑھاؤ، مجلس بھی بن گئی ہے، تو اس طرح وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس طرح جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، اب پیچھے ہٹ گئے، تو سمجھاتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ سمجھانا فائدہ دے گا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، یہ قرآن آیت ہے، کوشش کرتے رہیں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے کہ گناہوں سے سچی توبہ کرے، پکا عہد کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، گناہوں کے نقصانات، ان کی وعیدات، ان کے عذابات کا مطالعہ کرے، تو اس طرح گناہوں سے بے رغبتی انشاءاللہ ہوگی، نفرت ہوگی، خوف آئے گا، بچت کی بھی صورت ہوگی انشاءاللہ۔ چلتے پھرتے یا خبیر ہو یا خبیر ہو یا خبیر ہو یا خبیر ہو پڑھنا بھی گناہوں کا ایک علاج ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ امام رکوع میں پہلے جاتے ہیں اور اس کے بعد تکبیر کہتے ہیں، اور اٹھتے وقت بھی یہی عمل ہوتا ہے، اب ہم رکوع کو اگر رکعت کو حاصل کرنا چاہیں، امام پہلے کھڑے ہو چکے ہیں، ہم تکبیر کے حساب سے چلتے ہیں، اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں رکوع ملی کہ نہ ملی، کیونکہ ہم امام کو فالو کرنے جاتے ہوتے ہیں، امام کھڑے ہو چکے ہیں اور کہتے بعد میں وہ۔
اچھا، اور بعد میں آنے والا رکوع یعنی رکعت پانے کے لیے وہ آگے بڑھا،
جی جی،
اور امام کھڑا ہو چکا تھا،
ہاں اب کھڑے ہو چکے اور کہا انہوں نے بعد میں سمیع اللہ لمن حمدہ،
ہاں یہ ہوتا تو ہوگا
جی،
اگرچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہوتا ہوگا۔ مسئلہ اس کا بیٹے یہ ہے کہ امام کے ساتھ رکوع میں قلیل مشارکت، تھوڑی سی شرکت بھی اگر ہو گئی تو رکوع مل گیا، رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، اور رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جسے ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، نہیں اتنا جھکا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ امام کھڑا ہونے لگا تھا لیکن یہ کیفیت تھی کہ ہاتھ بڑھاتے امام صاحب تو گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس میں وہ مقتدی جو تھا ایک دم شریک ہو گیا، تو اب یہ کہ اس کو مل گیا رکوع، رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، اور یوں اس کی جماعت تو نماز تو ہو جائے گی۔ ہاں اگر امام پورا کھڑا ہو گیا جیسے آپ فرما رہے ہیں، اور اب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کا سنت تو ترک ہوئی امام کی، لیکن یہ کہ جو شریک ہوا اب تو اس کی نماز ہو جائے گی، اب وہ رکعت اس کی نہیں ملی کہ رکوع میں اس کو شرکت نہیں ہو سکی۔ اللہ کرے وہ سنتوں کا دور دورہ ہو جائے. یہ ہے تھوڑا دشوار ہے. اس میں یہ کہ اب قیام میں ہے جیسے, اب رکوع میں جانے لگے تو اس نے جیسے رکوع کے لیے پوزیشن لی تو اللہ اکبر کا الف ہوا شروع. اب جیسے پورا رکوع میں وہ چلا گیا اور را ختم ہو یہ یوں اللہ اکبر. اسی طرح وہ تسمیع سمیع اللہ لمن حمدہ کا, وہ جیسے رکوع سے اٹھنے کے لیے اس نے وہ پوزیشن لی سین اس کا ادا ہو اور یہ اٹھتے اٹھتے سمیع اللہ لمن حمدہ یہ کھڑا ہو گیا. یہ سنت ہے اور اس پر عمل کرنے والے شاید علاقوں میں کوئی ہوں گے. ہے تھوڑا اس میں ذہن بنانا پڑے گا اور اس کے لیے خوب پریکٹس کرنی پڑے گی تب جا کر. اسی طرح سجود کا بھی یہی ہے, تکبیر جو ہے اس طرح کہ شروع میں الف آخر میں را پورا ہو جائے, جب پورا چلا جائے سجدے میں تو را بھی وہاں ختم ہو. اس طرح اٹھنے میں, اس طرح جلسے میں, اس طرح قومے میں, یہ سب میں یہ ہے اس کا.
اللہ کریم کی عطا سے, اس کی توفیق سے بسا اوقات بندہ نفلی عبادات کا عادی ہونے کی کوشش کرتا ہے. بعض اوقات تلاوت قرآن, بعض اوقات درود پاک, بعض اوقات ذکر اللہ, خیرات, اس طرح کے اعمال وہ بجا لاتا ہے, اس کی عادات میں آ جاتے ہیں. تو حضور, کیا بندے کو اس طرح کا علم ہو سکتا ہے یا الہام کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں میرا فلاں عمل مقبول ہے, تو وہ اس کی طرف اپنا التفات زیادہ کرے یا اس کو بڑھا دے, اس طرح کی کوئی صورت کیا ہوتی ہے؟
عبادت کی قبولیت کی علامت, عبادت کی قبولیت کی علامت یہ کہ بندہ اس عبادت کو اور عبادت سے ملائے, یعنی اس نیکی کے بعد پھر نیکی کرے. اور عبادت کے قبول نہ ہونے کی علامت یعنی پہچان یہ ہے, نشانی یہ ہے کہ بندہ گناہ کے بعد پھر گناہ کرے. بہت اچھی نیکی وہ جس کے بعد نیکی ہو, اور بہت بری برائی یہ ہے کہ گناہ کے بعد پھر گناہ ہو. حوالہ لطائف المعارف لابن رجب, پیج نمبر 128, دار ابن کثیر, بیروت.
یا سیدی, عرض یہ تھی کہ حب جاہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مذمت کیا ہے, وہ اگر ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرن.
حب جاہ یہ اپنے عزت اور شہرت کی محبت, میری واہ واہ ہو, میں مشہور ہو جاؤں, اور یہ ایسا مرض ہے کہ شاید ہی اس سے کوئی بچتا ہو, نہیں بہت تھوڑے لوگ بچتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ کسی مسلمان کے دین میں جتنا نقصان دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بھی نہیں مچاتے, جتنا نقصان مسلمان کے دین میں حب جاہ و مال مچاتے ہیں. یہ کہ یہ بہت خطرناک ہے, مال کی محبت بھی اور عزت و جاہ کی محبت بھی. یہ عام طور پہ دیکھو شہرت کی سب کو پڑی ہوتی ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے شہرت کے متلاشیوں کا, خالی خالی الٹا سیدھا بھی جس کو مشہور ہونا ہو سوچا چھوڑ دے کہ میں انکشاف کرنے والا ہوں فلاں کے بارے میں, لائن لگ جائے دیکھنے والوں کی, بڑی شخصیت کا نام لے کر اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دے, شہرت ہو جائے گی اس کی. اس طرح کرتے ہیں لوگ. اللہ پاک ہمیں بس اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب کرے سچی, اور شہرت کی خواہش نہ ہو. پھر بھی جس کو اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے, شہرت دیتا ہے, اور جس کو شہرت نہیں ملی وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو عزت بھی نہیں ملی. اللہ پاک کے کئی گمنام بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی دروازے پر جائیں تو لوگ ہٹا دیں, وہ بیمار ہو تو کوئی پوچھنے نہ جائے, وہ گم ہو جائے تو کوئی تلاش نہ کرے, لیکن وہ ایسے ہوتے کہ اگر کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. تو حدیثوں میں گمنام بندوں کے فضائل ہیں.
سوال ہے کہ آپ نے فیضان رمضان میں تحریر فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو جو مہینہ جس موسم میں تھا وہی اس کا نام رکھا گیا, لیکن اب ایسا نہیں ہوتا, اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں.
تو وہ تو رکھے گئے تب رکھے گا, جیسے کہ بہار کا موسم تھا, بہار کی شروعات کا موسم تھا, تو اس وقت ربیع, معنی بہار, ربیع الاول, شروعات کے بہار، اور جب موسم بہار کا بالکل اینڈ آ گیا آخر، تو اس وقت مہینے کا نام رکھا گیا ربیع الآخر ہوا. ہمارے ربیع الثانی مشہور ہے، اس کو عوام خواص بولتے حرج نہیں ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا. ربیع الثانی دو بہاریں تو ہوتی نہیں ہیں، ہوتی ہوں تو پتہ نہیں ہے، ہے ربیع الآخر. یہ اینڈ تھا بہار کا، تو آخر ربیع الآخر، ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر، یوں بھی یاد رکھا جا سکتا ہے اس کو. بہرحال ربیع الثانی کہنے میں کوئی منع نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے منع اس کا، کیونکہ عوام خواص علماء وغیرہ سبھی بول رہے ہیں ربیع الثانی، تو اس لیے وہ یوں نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہے، ہم سے وہ زیادہ جانتے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ معنی پر سب کی نظر وہی بھی ضروری نہیں ہے ہر وقت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور، عرض یہ تھی کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد طالب علم کے لیے دو علاقے اویلیبل ہے، ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر اس کی واقفیت بھی زیادہ ہے، مدنی کام بھی پہلے کرتا رہا لیکن وہاں پر تھوڑی مشقتیں زیادہ ہیں اس کے لیے دینی کام کے اعتبار سے، اور دوسرا علاقہ ایک ایسا ہے کہ جہاں پہ اس کے لیے سہولیات بھی زیادہ ہیں، سیلری بھی زیادہ ہیں اور دیگر آفریں وغیرہ بھی موجود ہیں. تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دے کہ اس طالب علم کو کون سا علاقہ اختیار کرنا چاہیے.
ایک شعر سنا دیتا ہوں، جواب آپ کو مل جائے گا. چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہ وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو. پتہ نہیں ابھی سبحان اللہ بول رہے ہیں، مانا پوچھیں گے تو پتہ چلے گا یہ کون کہاں تک پہنچا ہے. آپ سمجھ گئے ہو تو بس جواب مل گیا.
جی
وہی ہے کہ جہاں کام ہوتا ہے تو وہاں تو کام کرنے والے بہت مل جاتے ہیں، جہاں نہ ہوتا ہو وہاں جانا چاہیے تاکہ وہاں بھی کام اٹھے، ثواب بھی زیادہ ملے گا. افضل الاعمال احمزوہا، افضل ترین عمل ہوئے جس میں زحمت زیادہ ہو. کیا اچھی جگہ جو جہاں سرخیز ہے وہاں تو نفس بھی مائل ہے، نفس بھی چاہتا ہے کہ آمدنی بھی اچھی ہے تو یہیں رہا جائے، لیکن یہ کہ قربانی، دین تو قربانی ہے، قربانی مانگتا ہے.
حضور، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اکثر ہم والیٹ کے اندر نال پاک اور نال پاک کے ساتھ کچھ تعویذات وغیرہ بھی والیٹ میں رکھتے ہیں، اور والیٹ کو پاکٹ بیک سائڈ میں رکھنا کیسا، پینٹ کی بیک سائڈ میں رکھنا کیسا؟
والیٹ یہ بٹوا، ہم تو بٹوا بولتے تھے پہلے، یہ پیچھے رکھتے ہیں برابر ہے، اور یہ طبیعت کو گوارا تو نہیں ہے واقعی، یعنی کہ پیچھے پھر بیٹھ بھی جائے گا اس پہ، یہ سمجھ میں نہیں آتا. آگے کی جیبیں رکھنی چھوڑنی ہیں. میں جب رمضان المبارک میں رسالے بانٹتا تھا پاکٹ سائز، تو میں جن یہ بولنا بھائی جیب ہے کہ نہیں ہے، جیبیں نہیں ہوتی تھی، دینے کو دل نہیں کرتا تھا کہ یہ ڈالے گا وہیں آگے پیچھے. ہم میں تو دو جیبیں آج سے نہیں داؤد اسلامی سے پہلے سے رکھتا ہوں، غالباً میری پہلے سے داؤد اسلامی کے سہولت رہتی ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں اس پہ رہ جاتی ہیں کام کی. اب ورنا اب بھی یہ بوڑھا ہو گیا، میں جوانی سے رکھتا ہوں یہ آپ کو بتا دوں. لباس کا انداز میرا الحمدللہ، رنگین کپڑے بھی پہنے میں نے بارہا پہنے، نہیں لباس میں سادگی کا میرا جو مزاج ہے وہ بہت پرانا ہے، اللہ کی رحمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اگر کسی کو، شخص کو، کسی نے یا ڈاکٹر نے جواب لے لیا ہو کہ آپ کے پاس دو مہینے، چار مہینے یا چھ مہینے کا وقت ہے، اور اس کو اپنی آخرت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے؟
ڈاکٹر نے جس کو وارننگ دے دی ہو،
جی جی،
اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، ہمت رکھیں. بڑے ڈاکٹروں کے تو یہ اس طرح کی باتیں بعض وقت غلط پڑ جاتی ہیں، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور آپ کو صحت ملے، راحت ملے، عافیت ملے. ایک صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے،
جی،
تو اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، اور عرض کی کہ اللہ کا سلام پہنچایا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ان کی زندگی ایک ساعت رہ گئی ہے، وہ راوی کے مطابق غالباً عصر و مغرب کے درمیان کا وقت تھا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بتایا، یہ بے قرار ہوئے، بے قراری کے عالم میں انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب اس آخری وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنے میں لگ جا. چنانچہ وہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہوئے اور ان کا پھر انتقال ہو گیا. رابی کا کہنا یہ کہ اگر علم دین حاصل کرنے سے بھی کوئی افضل عمل ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں اسے یہی ارشاد فرماتے. یوں مطلب علم دین حاصل کرنا یہ بہترین عمل ہے, اس میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. جس طرح دنیا بھی علم حاصل کرے اس میں سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, علم دین میں نہیں ہوتے سائیڈ ایفیکٹس. ثواب ہی ثواب ہے, اچھی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کرے تو بھلے اس سے استفادہ نہیں کر سکا, اس کو آگے نہیں بڑھا سکا, لیکن یہ کہ جس وقت یہ علم حاصل کر رہا ہے ایک عبادت میں لگا ہوا ہے. اللہ پاک عافیت نصیب
فرمائے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دیں کہ ایک مرید کو یہ کیسے معلوم ہو کہ میرے مرشد مجھ سے راضی ہیں,
کہ پیر کا کیسے پتا چلے کہ یہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اس پر تو خود دیکھے کہ اس کو پیر سے کتنی محبت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سر سبز اس گلزار کے, یہ پھول